نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی طرح اپنے کارہائے رسالت کی اجرت نہیں چاہی. ہر نبی نے یہی کہا کہ ہمارا اجر تو اللہ دینے والا ہے. سارے انبیاء نے یہی کہا, اور یہ کتنی عجیب بات ہوتی کہ سارے انبیاء تو اپنا اجر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں, اور جو سید الانبیاء ہے وہ اجر مانگ رہا ہے. سارے مرسلین تو اجر کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم نے جو کچھ بھی زحمت اٹھائی ہے, جو کچھ بھی محنت کی ہے, جو کچھ بھی دین اسلام کی تبلیغ کی ہے, اس کا ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, مگر یہ کہ ہمارا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اپنے کیے کا اجر مانگ لیں, اور وہ بھی ایسا نبی جو نبیوں کا نبی ہے, ایسا رسول جو رسولوں کا رسول ہے, تو یہ بات بڑی عجیب ہوتی کہ رسول, اب وہ بھی ہمارے رسول جن کا کلمہ قیامت تک پڑھا جانا ہے, وہ رسول اپنے کارہائے رسالت کا اجر مانگ لیں. لہذا جو کچھ بھی اجر مانگا گیا ہے وہ اجر در حقیقت اپنے لیے نہیں مانگا گیا ہے, اپنے اہل بیت کے لیے نہیں مانگا گیا ہے, خود اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا گیا ہے, خود اپنے لیے نہیں, بلکہ یہ اجر دینے والوں کے لیے ثواب ہے, اور دینے والوں کے لیے بہتری ہے, دینے والوں کی شرافت ہے, دینے والوں کے لیے عزت و افتخار ہے. نہ یہ کہ لے کر عزت مل رہی ہے, بلکہ دے کر عزت ملی. صلوات پڑھے محمد. جو عزت دے گا اس کو عزت ملے گی, جو عزت دے گا اس کے افتخار میں, اس کی شان میں, اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا. تو امت کی شرف میں اضافے کے لیے مانگا گیا ہے, خود اپنے لیے کچھ نہیں مانگا گیا. کہ ان سے معتد اختیار کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. کہ ان سے محبت میں تمہارا فائدہ رکھا گیا ہے کہ تم ان سے محبت کرو گے تو ان کی شفاعت تمہارے اندر پیدا ہونے لگے گی. جب ان سے محبت اختیار کرو گے تو پھر ان کے افعال تمہارے نزدیک بھلے معلوم ہوگے, اور تمہارے لیے پیروی ان کی آسان ہو جائے گی. جب ان سے عشق و محبت کرنے لگو گے, جب ان کے کردار سے محبت کرو گے, جب ان کے افعال سے محبت کرو گے, جب ان کی شخصیت سے محبت کرو گے, جب ان کی ذات سے محبت کرو گے, تو یہ محبت تمہیں ان سے قریب تر کر دے گی, اور تمہیں ان کا مشابہ بنا دے گی, تمہیں ان کا غلام بنا دے گی. تو یہ ان کے غلامی میں تمہارے لیے شرف ہے کہ فضا نے کنیزے کی تو قرآن کی زبان میں گفتگو کرنے لگی, حنبل نے غلامی کی تو مومن باپ عمل بن گئے, کردار کے غازی بن گئے, مالک اشتر نے محبت کی تو شجاعت کی معراج پہ پہنچ گئے, کمیل نے محبت کی تو عرفان کی بلندی پہ پہنچ گئے, سلمان نے محبت کی تو انسانیت کی معراج پہ پہنچ گئے. تو شرف ملا کہ نہیں ملا, محبت فائدہ پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, کمیل کو کمیل کس نے بنایا, اس کی طرح اہل بیت کی محبت نے بنایا ہے, سلمان کو سلمان کس نے بنایا ہے, ابوذر کو ابوذر کس نے بنایا ہے, مرداد کو مرداد کس نے بنایا ہے, عمار کو عمار کس نے بنایا ہے, یہ کیسے بن گئے, یہ عمار کیسے بنے, یہ سلمان کیسے بنے, یہ ابوذر کیسے بنے, تو صرف اس وجہ سے بنے کہ یہ طرح اہل بیت سے وابستہ ہو گئے اور اہل بیت کی سے محبت کرنے لگے, کیونکہ محبت سچی تھی, اور محبت سچی ہونے کی وجہ سے, سچی محبت کب ہوتی ہے, جب وہ پیروی کرنے لگتے ہیں تو محبت سچی کہلاتی ہے، ورنہ وہ محبت کو جھوٹی محبت کہا جاتا ہے جس میں پیروی اور اتباع نہیں ہوتی۔ تبھی تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں، اگر اتباع کریں تو محبت سچی ہے، اگر اتباع نہ کریں تو معلوم ہوا محبت جھوٹی ہے۔ تو اہل بیت نے کہا کہ وہ ہم اہل بیت میں داخل ہو جاتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ہماری پیروی کرتے ہیں، جو ہماری اتباع کرتے ہیں، جو ہماری پیروی کرتے ہیں وہ ہم اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سلمان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا مگر کردار کا رشتہ تھا، تو سلمان ملنا اہل بیت بن گئے۔ تو سلمان جو ملنا اہل بیت کی منزل پر آئے ہیں وہ کردار کی شباہت کی بنیاد پر اور اتباع اہل بیت کی بنیاد پر۔ اتباع اہل بیت کرنے سے یہ اتباع انہیں اہل بیت میں شامل کر دے گی، اور اگر کوئی خاندان کا ہو کر بھی اگر ان سے روگردانی کرے اور اتباع نہ کرے اور ان کا کلمہ نہ پڑھے اور ان سے محبت نہ کرے اور ان کی پیروی نہ کرے تو ابو لہب چچا ہو کر بھی دور ہو جاتا ہے، سلمان دور کے ہو کے بھی قریبی ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹتے بھی ہیں، رشتے بنتے بھی ہیں۔ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جو نسلی رشتے ہوتے ہیں، وہ اتباع کے نہ کرنے کی وجہ سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور جو رشتے خونی نہیں ہوتے ہیں، نسلی نہیں ہوتے ہیں، کوئی رابطہ ان کا نہیں ہوتا ہے نسلی طور پر، نہ وہ عربی ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ مطلبی ہے، نہ عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، نہ خاندان قریش سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، نہ مدینے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، نہ عربی ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن نہ ملی رشتہ ہے، نہ نسلی رشتہ ہے، اور نہ جڑے وطنی رشتہ ہے، لیکن کردار کا رشتہ سارے رشتوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ اب عربی لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، عجمی آگے بڑھ جاتا ہے، اب قریشی پیچھے ہو جاتے ہیں، عجمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کتنے عربی تھے، کتنے مطلبی تھے، کتنے ہاشمی تھے کہ جو اہل بیت میں شامل نہ ہو سکے، اور السلمان منا اہل بیت کہہ کر حضور نے سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا کہ سلمان نہ انصار میں ہے، نہ مہاجر میں ہے، بلکہ منا اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ بات صرف سلمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلمان کی طرح جو کوئی بھی اتباع اہل بیت کرے گا اور ان سے محبت کرے گا، وہ سچی محبت اسے اہل بیت میں شامل کر دے گی، اور جھوٹی محبت اور ان سے روگردانی اور ان کی پیروی سے منہ موڑ لینا، اتباع سے دامن بچا لینا، ان کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی نزدیکی رشتہ کیوں نہ ہو۔ کہ ابو لہب سے زیادہ قریبی رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن لعنت بھیج رہا ہے، النبی کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان سے ہماری رشتہ داری ہے، اس لیے کہ کفر کی ایمان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صل علی محمد۔ کفر کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، رشتہ ایمان کا ایمان سے ہوتا ہے، کفر کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، شرک کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نیکی کا بدی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، حق کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، دین کا لادینیت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کردار کا بد کرداری سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو کسی قسم کا کوئی رشتہ درمیان میں نہیں ہوتا، لیکن نیکی کا نیکی سے رشتہ ہوتا ہے، حق کا حق سے رشتہ ہوتا ہے، फजीलत का फजीलत से रिश्ता होता है, ईमान का ईमान से रिश्ता होता है, शराफत का शराफत से रिश्ता होता है, शजाअत का शजाअत से रिश्ता होता है, नूर का नूर से रिश्ता होता है। इसलिए कि नूर एक ठोस वहदत का नाम है, एक ठोस वहदत का नाम है कि जिनके दरमियान में जुदाई नहीं हो सकती है। नूर जहां पर भी होगा वो एक नूर, लिहाजा नूर के दरमियान में जुदाई का इम्कान नहीं है। इसी तरह से सलमान और अबू जर ये सब के सब नूरानी शख्सियतें हैं, नूरानी शख्सियतें हैं। नूर अगर धीमा हो तो वो उसमें जुल्मत शामिल नहीं है, नूर नूर होता है, नूर के साथ जुल्मत का कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसा नहीं नूर कवि खाली अज़ुलमात है और जो नूर कमजोर नूर है वो जुल्मात के साथ मिलकर कमजोर हुआ है, नहीं, नूर बहरहाल नूर है, कमजोर नूर भी नूर है, कवि नूर भी नूर है। नूर का नूर से रिश्ता पाया जाता है, शराफत का शराफत से रिश्ता पाया जाता है, और नूर के साथ जुल्मत जमा नहीं हो सकती है। नूर का अंधेरों से कोई राबिता नहीं होता, जहां अंधेरे होते हैं वहां नूर आ सकता है, लेकिन जहां नूर होता है वहां अंधेरे नहीं आ सकते। सलावात पढ़े मोहम्मद, तो ये मोहब्बत वो है कि जिसके अंदर ऐसी कीमियाई सलाहियत पाई जाती है जो शख्सियतों को नहीं माहियत को बदल देता है। मोहब्बत माहियत बदल देती है, मोहब्बत से अस मोहब्बत खारहा गुल मीशवत, मोहब्बत की वजह से कांटे फूल में तब्दील हो जाते हैं। मोहब्बत वो जौहर का नाम है, मोहब्बत उस जौहर का नाम है कि जो बुजदिलों को कवि बना देती है, बखीलों को फयाज बना देती है, करीम बना देती है। मोहब्बत के जरिए से बखील सखी बन जाता है, बुजदिल शजा बन जाता है, बेदीन दीनदार बन जाता है। मोहब्बत के वो असरात है कि मोहब्बत इंसान की माहियत में तब्दीली वाकई कर देती है कि ये मोहब्बत मामूली शय का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत कीमियाई सलाहियत का नाम है कि जो माहियतों में तब्दीली वाकई कर देता है, कि जिसकी वजह से कोई जर्रा आफ्ताब बन जाता है इसी मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करती है कि एक काहिल से काहिल इंसान भी मोहब्बत के पैदा हो जाने के बाद इतना फुर्तीला हो जाता है, इतना फाल हो जाता है। एक वो लड़की जो उठाने से नहीं उठती है, लेकिन जब वो मां बन जाती है और बेटे की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है, तो जो जगाने से जागती नहीं है वो एक बच्चे की नहीं सी आवाज पर गहरी नींद से बेदार हो जाती है। तो ये मोहब्बत का असर है, ये मोहब्बत का वो असर है कि जिसकी वजह से वो कुव्वत पैदा हो जाती है, वो ताकत पैदा हो जाती है। ये चीज जानवरों के अंदर भी पाई जाती है कि जब किसी मुर्गी को ले लीजिए आप, जब उसके बच्चों को, जब वो बच्चे वाली हो जाती है और उस बच्चों पर हमला हो जाता है, तो वो इस तरह से जो है वो शेर बन जाती है कि परों को फुला लेती है और उसकी हिफाजत में जुट जाती है। तो मालूम ये हुआ कि मोहब्बत इंसान को कमजोरों को कवि बना देती है, बुजदिलों को शजा बना देती है, काहिलों को फाल बना देती है। तो मोहब्बत वो असर करती है, वो उस जज्बे का नाम है, उस जौहर का नाम है जो इंसान की माहियत को तब्दील कर देते हैं। माहियत में तब्दील, जब तक आपको इल्म से मोहब्बत ना हो आप आलिम नहीं बन सकते। मनम आम तश्ने दानिश के गर दानिश शब्द आतश مرا اندر دل آتش ہمیں باشد نشیں بنتا. میں وہ تشنہ علم دانش ہوں, حسن زرداری کہتے ہیں, میں وہ تشنہ علم دانش ہوں کہ اگر علم و دانش آگ کے شولے بن کے بھڑکنے لگے تو میں اس میں اپنا آشیانہ بنا لوں گا. بھڑکتے ہوئے شولوں میں میں اپنا آشیانہ بنا لوں گا, اس لیے کہ مجھے علم سے محبت ہے. تو علم کی محبت انسان کو عالم بنا دیتی ہے, ثقافت سے محبت انسان کو کریم بنا دیتی ہے, شجاعت سے محبت انسان کو قوی بنا دیتی ہے اور شجاع بنا دیتی ہے. تو یہی وہ محبت ہے, فضائل سے محبت, فضیلتوں سے محبت. اب کوئی مولائے کائنات سے محبت کر لے تو پھر اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا, اس لیے کہ وہاں علم بھی ہے, شرافت بھی ہے, کردار بھی ہے, عظمت بھی ہے, عبادت بھی ہے, اطاعت بھی ہے, ہر جوہر وہاں پایا جاتا ہے. اب ان سے محبت انسان کو عالم بھی بنا دے گی, عارف بھی بنا دے گی, شجیع بھی بنا دے گی, کریم بھی بنا دے گی. اگر یہ محبت سچی ہو تو اثر دکھائے گی اور جھوٹی ہو تو کوئی اثر نہیں دکھائے گی. صلوات پڑھو. ایسی فضیلت ماب شخصیتوں سے محبت کرنے لگے تو ان کی شباہت ان کے اندر پیدا ہونے لگے گی. بلبل از فیض گل آموخت سخنور نبود, بلبل از فیض گل آموخت سخنور نبود, ان ہمیں قول و غزل تابعی در بن غارش. حافظ کہتا ہے کہ اگر بلبل نے بولنا سیکھا ہے تو وہ گل کے فیض سے سیکھا ہے. اگر گل کی محبت اور اس کا فیض نہ ہوتا تو بلبل گونگی ہوتی, بولنا نہ جانتی. یہ جو سخنور بنی ہے یہ گل کی محبت میں بنی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خطیب نجل بلاغہ سے محبت کرنے لگے گا تو خطیب بن جائے گا, اور علی جیسے سخی سے محبت کرے گا تو پھر دنیا کا کریم ترین انسان بن جائے گا, اور ان سے جو محبت کرے گا وہ دنیا کا عابد ترین انسان بن جائے گا, وہ دنیا کا زاہد ترین انسان بن جائے گا. اس لیے کہ هو البقاء فی المحراب اللیلا, امیر المومنین کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت جب کرتے تھے تو پھر محراب عبادت میں ایسا گریا کرتے تھے, ایسے تڑپتے تھے کہ جیسے کوئی سانپ تڑپتا ہے. اس طرح سے وہ گریا و زاری کرتے تھے کہ هو البقاء فی المحراب اللیلا, کہ وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کی گریا و زاری کرتے تھے اور سب سے زیادہ محراب میں آنسو بہاتے تھے. اب ایسی شخصیت سے, ایسے موحد سے کہ جو استاد توحید ہے, جس نے درس توحید دیا ہے انسانیت کو, جس نے درس توحید دیا, جو پہلا مدرس توحید ہے اس سے جو محبت کرے گا اس کے اندر بھی توحید سے محبت پیدا ہو جائے گی. امیر المومنین جیسے عارف سے اگر کوئی محبت کرے گا تو اس کے اندر بھی عرفان پیدا ہو جائے گا, اس کے اندر بھی معرفت پیدا ہو جائے گی, اس کے اندر بھی صبر پیدا ہو جائے گا. کوئی پوچھے کہ یہ بے صبر انسان سے کہ تو صابر کیسے بن گیا, تو کہے گا کہ علی کی محبت. کہ یہ بزدل شجاع کیسے بن گیا, تو کہے علی کی محبت میں بن گیا. لیکن اگر شجاع نہ بن سکا علی کی محبت کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی محبت میں نہیں. محبت جھوٹی ہوگی تو اثر نہیں دکھائے گی, محبت سچی ہوگی تو ضرور اثر دکھائے گی. سچی محبت کرنے والے کمیل بنے ہیں, سچی محبت کرنے والے زنداد بنے ہیں, سچی محبت کرنے والے عمار بنے ہیں, سچی محبت کرنے والے قمبر بنے ہیں. پر جھوٹی محبت کرنے والے نہ غمبر بن سکے, نہ مرداد بن سکے, نہ عمار بن سکے. تو یہی بات ہے عزیزان گرامی کہ جب جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ آزاداری کیا ہے. آزاداری بھی در حقیقت ایک ایسا جوہر ہے کہ جو انسان کی ماہیت میں تبدیلی لے آتا ہے. کہ جب ہم آزاداری کرتے ہیں اور اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اندر پائی جانے والی خصوصیات ہمارے اندر اثر دکھانے لگتی ہے اور ان کی شباہت ہماری پیدا ہونے لگتی ہے. کہ جب ہم ان کے فضائل سنتے ہیں اور جب ان کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے تو پھر ہم اس کرداروں سے اس کردار کو پسند کرنے لگتے ہیں, کیونکہ ہم اس شخصیت کو پسند کرتے ہیں جس میں یہ کردار پایا جاتا ہے. تو اب یہ ہم اس شخصیت کو پسند کرتے ہیں جو اس کردار کی حامل ہے. اب ان سے محبت اس کردار کی بمباس ہمارے اندر پیدا کر دے گی اور اس کردار سے ہمارے اندر لگاؤ اور انسیت پیدا ہونے لگے گی, محبت پیدا ہونے لگے گی, اور یہ محبت ہمارے اندر شباہت پیدا کرے گی اور اس کی پیروی ہمارے اندر تبدیلی لے آئے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کہ امام حسین مظہر سخا ہے, مظہر شجاعت ہے, مظہر علم ہے, مظہر دیانت ہے, مظہر امانت ہے, مظہر تقویٰ ہے, مظہر ایمان ہے, مظہر کردار ہے. یہ تمام فضائل انسانی کے مظہر ہیں. اب اس شخصیت سے جو محبت کرے گا, ان کی عزا جو کرے گا, تو گویا وہ ان سے قریب ہوگا اور ان کی قربت ہمارے کردار میں تبدیلی لے آئے گی اور اتنی بڑی تبدیلی لے آئے گی کہ جو چیز کہیں سے بھی ہمیں نہیں مل سکتی ہے. کوئی چیز ہمارے اندر اتنی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی ہے جتنی سید الشہداء سے محبت ہمارے اندر تبدیلی لے آ سکتی ہے. یہ آنسو جو ان کی محبت میں بہائے جاتے ہیں, جو ان کی مظلومیت میں بہائے جاتے ہیں. کسی نے علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے, اس کی شرح کیسے آپ بیان کریں گے, کہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک قطرہ جو امام حسین کی مظلومیت پہ نکلتا ہے انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, تو کیسے کوئی قطرہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور پورے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی ایک توبہ انسان کے سارے کردار اور سارے اعمال میں تبدیلی لے آتے ہیں اور انسان کے بدعمالی کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کے سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں, اسی طرح سے یہ آنسو کا قطرہ گویا توبہ کا قطرہ بن کر انسان کے پورے وجود کو دھو دیتے ہیں. اگر یہ آنسو سچے ہوں, یہ گریہ و زاری اگر سچی ہو, یہ زیارت اگر سچی ہو, لیکن جھوٹا گریہ, جھوٹی زیارتیں انسان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی ہیں. لیکن اگر زیارت سچی ہو تو پھر امام کیا فرماتے ہیں زیارت کے سلسلے میں کہ جو رخسار سورج کی تمازت سے جھلس جاتے ہیں ان پر اللہ رحمت نازل فرما. امام جعفر صادق کہتے ہیں پروردگار ان رخساروں پر رحمت نازل فرما جو تمازت آفتاب سے جھلس گئیں, ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما, ان جسموں پر رحمت نازل فرما جو قبر حسین کی زیارت میں مشغول ہوئی اور جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں اس پر ہمارا سلام. اللہ رحمت نازل کرے ان لوگوں پر. تو معلوم کیا ہوا کہ ائمہ نے دعائیں دی ہیں کہ پروردگار ان پر رحمت فرما جنہوں نے مظلوم پر گریہ کیا ہے, ان پر رحمت نازل فرما جنہوں نے مظلومیت حسین پہ گریا کیا ہے. کہاں ان لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے کہ جو غم حسین میں روتی ہے. اور وہ ایک شیر جو انسان رلانے کے لیے غریب مظلوم کربلا کے لیے کہتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. ایسی بھی روایت ہزارہ ہزار روایتیں کہ ہر چیز ہر ثواب کا حساب ہے, یعنی یہ کرے تو اتنا جزا ملے گی, لیکن سوائے ان آنسوؤں کے کہ جو غم حسین میں نکلتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے, بلکہ بے حساب اجر و ثواب ہے ان آنسوؤں پر کہ جو غم حسین میں نکلے. تو عزاداری کس قدر قیمتی شے کا نام ہے, عزاداری کس قدر عظمتوں کا نام ہے. کاش کوئی حامل عزا بن جائے, کاش کوئی حقیقی معنوں میں عزادار بن جائے, کاش کوئی حقیقی معنوں میں توبہ کے آنسو بہائے, اخلاص کے آنسو بہائے. جن کا دل گناہوں سے سخت ہو گیا ہے ان کے آنکھوں سے سچے آنسو نہیں بہ سکتے ہیں, مگرمچھ کے آنسو اور ہوتے ہیں, خوفیوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور ہوتے ہیں, کربلا والوں کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اور ہوتے ہیں. سید سجاد کے آنسوؤں کی قیمت اور ہے, خوفیوں کے آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کی قیمت اور ہے. جس طرح سے نماز پڑھنے والے لشکر یزید میں تھے, اسی طرح رونے والے بھی لشکر یزید میں تھے, جو منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے, جو منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے ایسے بھی تھے, لیکن وہ رونا اور ہے, یہ رونا اور ہے. معرفت کے آنسو اور ہیں, محبت کے آنسو اور ہے, معرفت کے آنسو اور ہیں. عزیزان گرامی, ہر واجب کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے, مستحبات واجبات. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز عبادت ہے تو کیا بغیر شرط و شرائط کے ثواب مل جائے گا؟ ویل للمصلین کہا گیا نہیں کہا گیا کہ ان نماز پڑھنے والوں پر لعنت ہو, ویل ہو ان نماز پر. یعنی اگر کوئی واجب چیز ہو تو بغیر شرط و شرائط کے وہ واجب ہمیشہ واجب نہیں رہتا, اور وہ واجب کا ثواب ہمیشہ بغیر شرط و شرائط کے اس کا ثواب وہ نہیں ملتا. یعنی نماز ایک واجب فعل ہے لیکن اس کے لیے شرائط کی ضرورت ہے. بغیر شرائط کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے عزاداری ہے, اسی طرح سے گریہ و زاری ہے, اسی طرح سے زیارت ہے. اگر زیارت بغیر شرط و شرائط کی ہوں تو ہمارے آس نے بھی زیارت کی ہے امام حسین کے چہرے کی, ہمارے آس نے بھی زیارت کی ہے امام حسین کے چہرے کی, شیر نے بھی زیارت کی ہے امام حسین کے چہرے کی, لیکن اسے وہ ثواب نہیں ملنے والا ہے. کیوں نہیں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ عبادتوں کے لیے ثواب مقرر کیا گیا ہے تو شرائط بھی مقرر کیے گئے ہیں. اطاعت میں اگر ثواب رکھا گیا ہے, جزا رکھی گئی ہے تو شرائط رکھے گئے ہیں. مستحبات اگر رکھے ہیں اسلام نے تو اس کے لیے شرائط رکھے ہیں, واجبات اگر اسلام نے رکھے ہیں تو اس کے لیے شرائط رکھے ہیں کہ اگر یہ نماز واجب ہے تو شرائط کے ساتھ پڑھی جائے گی, بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے گی تو نماز قابل قبول نہیں ہے. غصبی مقام پر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز قابل قبول نہیں ہے, اگر غصبی لباس میں نماز پڑھی گئی تو نماز قابل قبول نہیں ہے. تو نماز کی قبولیت میں شرائط پائے جاتے ہیں جبکہ نماز عظیم ترین عبادت ہے, اور نماز اللہ سے قریب کرنے والی شے ہے کہ جو مومن کے لیے معراج بنتی ہے, لیکن معراج اس وقت بنتی ہے جب یہ نماز شرائط کے ساتھ پڑھی جائے. جب یہی نماز بغیر شرائط کے پڑھی جاتی ہے تو ویل للمصلین کہا جاتا ہے کہ ربط علی القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جس پر قرآن لعنت بھیجتا ہے, کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جس پر نماز لعنت بھیجتی ہے, کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جس پر روزہ لعنت بھیجتا ہے, کتنے ایسے حج کرنے والے ہیں جس پر حج لعنت بھیجتا ہے, کتنے ایسے زکات دینے والے ہیں جس پر زکات لعنت بھیجتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے لیے شرائط کی ضرورت ہے اور معرفت کی ضرورت ہے. تو اللہ کوئی بھی عبادت کو بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا ہے. تو چاہے وہ نماز ہو کہ عزاداری ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرائط کے ساتھ ہو. اگر بغیر شرائط کے ہو, بغیر معرفت کے ہو, تو وہ اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گی, بلکہ وہ اس کے لیے مبالے جان بھی بن سکتی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے بارہا کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہماری محبت کا جو اظہار کرتا ہے وہ اظہار جھوٹا اظہار کرتا ہے, وہ جھوٹا اظہار کرتا ہے, اور جھوٹے اظہار کرنے والوں کو ہم سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. تو کتنی روایتیں ایسی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو روایتیں کہتی ہیں کہ ایک قطرہ جو آنسو غوث حسین میں بہتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, تو وہ قطرہ ہے کہ جو مومن کی آنکھ سے بہے, وہ قطرہ نہیں ہے کہ جو کسی گنہگار کے آنکھوں سے بہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب دو قسم کے گنہگار ہوتے ہیں, کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھٹکانے والے ہوتے ہیں. کہ یعنی جو بھٹکانے والے شیطان بن گئے ہیں ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی ہے. اب جن کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آنسو ان کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے اور ان کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. پھر اس کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ محبت جو دنیا میں ان سے گناہوں سے چھٹکارا نہ دلوا سکی وہ آخرت میں ان کے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکتی ہے. وہ محبت جو دنیا میں ان سے ان کے گناہوں سے باز نہیں رکھ سکتی ہے, جو محبت دنیا میں فائدہ نہ پہنچائے وہ آخرت میں کیا فائدہ پہنچائے گی. اگر محبت سچی ہے تو دنیا میں اس کی تقدیر بدل دے گی, یعنی بزدل ہے تو قوی بنا دے گی, بدکردار ہے تو باکردار بنا دے گی, بزدل ہے تو شجاع بنا دے گی, اور بے معرفت ہے تو معرفت والا بنا دے گی. یہ کس صورت میں ہوگی؟ جب محبت سچی ہوگی. جب محبت سچی ہوگی تو دنیا ہی میں اثر دکھائے گی. وہ محبت جو دنیا میں اثر نہ دکھائے آخرت میں اثر نہیں دکھائے گی. دنیا میں اثر ایسے دکھائے گی کہ اس کی ماہیت بدل جائے گی. مشرک ہے تو مومن بن جائے گا, بد کردار ہے تو باکردار بن جائے گا, اور اگر اللہ کا نافرمان ہے تو فرما بردار بن جائے گا, اور عبادت سے بیزار ہے تو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا. ان کی محبت اتنا شوق پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کہ مالک اشتر کو کسی نے جب امام مالک اشتر پر تنقید کی اور ان کو اذیت پہنچائی تو جاتے ہیں سیدھے مسجد میں اور اس مومن کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. یہ کردار مالک اشتر کے پاس کہاں سے آیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کردار علی کی صحبت کا اثر ہے. محبت علی کیا ایسے انسان کو بدل دیتی ہے کہ جو صرف شجاعت نہیں, شجاعت کے ساتھ ایمان بھی, شجاعت کے ساتھ خلوص بھی, شجاعت کے ساتھ کردار بھی, شجاعت کے ساتھ عبادت بھی, شجاعت کے ساتھ اطاعت بھی. علی کی محبت انسان کو مسجد لے جاتی ہے, مسجدوں سے دور نہیں کرتی. اگر یہ اثر دنیا میں دکھائے گی تو آخرت میں یہ اثر دکھائے گی کہ علی کی محبت انسان کو جہنم میں نہیں جنت میں لے جائے گی. سلوات پڑھے محمد. دنیا نے محبت علی کا معجزہ نہیں دیکھا. محبت علی کا معجزہ, محبت کو کی قدر و قیمت کو دنیا نے نہیں جانا کہ امیر المومنین سے محبت, اہل بیت علیہم السلام سے محبت کس قدر عظیم جوہر کا نام ہے. جن لوگوں کو قدر نہیں ہے وہ بے معرفت لوگ ہیں, اور جن کو قدر نہیں ہوتی ہے وہ لوگ اس محبت کو چند ٹکوں میں بیچ دیتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کوہ نور کہاں سے نکلا تھا, اسی دکن کی سرزمین پر ایک کسان کے پیر سے ٹکرایا تھا, ایک کسان کے پیر سے ٹکرایا تھا کوہ نور, اور یہ کسان چونکہ جوہر شناس نہیں تھا, قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری, کہ جو نہ شاہ ہے اور نہ جوہری ہے وہ قدر جوہر کو نہیں جان سکتا, تو اس نے کوہ نور کو لیا اور چند ڈگوں میں بیچ دیا. تو یہ بے معرفت دگن کے کسان تھے کہ جنہوں نے کوہ نور کو بیچ دیا. کیوں بیچا؟ اس لیے کہ معرفت شناس نہیں تھے. معلوم یہ ہوا جو بے معرفت ہوتے ہیں وہ محبت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے اور اسے ٹکوں میں بیچ دیتے ہیں, اور جو معرفت شناس ہوتے ہیں وہ کسی قیمت میں یہ محبت کو نہیں بیچتے, اور محبت کو نہ بیچنے کی وجہ سے وہ دنیا کو بھی زیر کر لیتے ہیں, آخرت کو بھی خرید لیتے ہیں, کہ وہ اس طرح کے مومن اور حیدر اقرار کے فرزند. محبت کے اثرات اگر دیکھنا ہے دور حاضر میں تو آئیے لبنان کی سرزمین پر مشاہدہ کیجئے, آئیے اگر صحیح عزاداروں کو دیکھنا ہو تو آئیے اس وقت حزب اللہ کے روپ میں دیکھیے, حسن نصر اللہ کی شکل میں دیکھیے کہ عزادار دنیا میں کیسے ہوتے ہیں اور وقت کے جزیدوں کو سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں. کہ 30,000 کا لشکر 3,000 کے لشکر سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے, تو معلوم یہ ہوا ہے کہ عزاداری کس شے کا نام ہے. عزاداری یہ جوہر کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے یزیدیت سے مقابلے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جن کے پاس عزاداری نہیں ہے وہ لوگ کفر و شرک سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عزاداری کو زندہ رکھو, عزاداری اثر دکھائے گی, اور عزاداری اثر دکھائے گی عزیزان گرامی. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ آج جو حاجی حج کرتا ہے وہ حج کیا ہے, کہ جو کنکری ماری جاتی ہے یا وہ شیطان کو ماری جاتی ہے یا دیوار پہ ماری جاتی ہے؟ دیوار پہ کنکری ماری جاتی ہے, لیکن کہاں یہ جاتا ہے کہ شیطان پہ کنکری ماری جا رہی ہے, صفا و مروہ کے درمیان میں چکر کاٹا جا رہا ہے, تو یہ کس کی تاثیر میں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ تو صرف جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے, پریکٹس کی جا رہی ہے, تمرین کی جا رہی ہے کہ جب حقیقی شیطان آ جائے تو پھر یہ کنکریاں نہیں ہوگی تو گولیاں بن جائے گی, اور شیاطین کو زندہ شیاطین کے سینوں میں پیوست ہو جائے گی. تو یہ اس حقیقی حج کے لیے یہ حج جو ہے وہ تمرین بن رہا ہے کہ جب حقیقی حج ہوگا. حقیقی حج کس نے کیا تھا؟ وہ خلیل نے کیا تھا. خلیل نے حقیقی حج کیا تھا, صفا و مروہ کے درمیان میں حاضرہ نے حقیقت میں چکر کاٹے تھے. حقیقت میں ابراہیم نے کنکریاں بہم چلائی تھی. حقیقت میں میدان عرفات میں جناب خلیل نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعتراف کیا ہے اور وہاں پر آپ نے عبادت کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی حج حج ابراہیمی ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ تاسی کرتے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حقیقی حج کی تمرین ہے جو ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ جو عزاداری ہے, یہ جو یزید کے خلاف آواز ہے, کہ وہ ایک ہی دور کے یزید کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور یزید کے لیے ہے. ایک دور ظلم کے لیے نہیں, ہر دور ظلم کے لیے ہے. حقیقت میں کربلا حسین نے برپا کی. آج ہم اس کی تاثیر کر رہے ہیں کہ اگر وقت بڑھ جائے پھر اگر کوئی کربلا آ جائے. ہاں, کربلا اس وقت آ سکتی ہے جب وارث کربلا آ جائے, جب حقیقت میں پھر سے حسین آ جائے. اور حسین آج بھی زندہ ہے. دنیا سمجھتی ہے حسین نہیں ہے, حسین آج بھی زندہ ہے. آج وہ کل کے حسین تھے, آج کے حسین ہمارے امام زمانہ کی شکل میں, آج حجت عصر کی شکل میں وارث حسین زندہ ہے, منتقم خون حسین زندہ ہے, اور وہی کربلا برپا کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے انصار کی ضرورت ہے. ان کے لیے انصار کی ضرورت ہے. تو جو لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے تو ان کے انصار میں شامل ہوتے, ان کی تمنا کو, ان کی آرزوؤں کو وقت کا حسین پورا کرے گا, ان کی آرزوؤں کو زہرا کا لال پورا کرے گا, ان کی تمناؤں کو علی کا لخت جگر پورا کرے گا. جب امام آئیں گے تو حسین بن کے آئیں گے, ظلم و چور سے مقابلہ کریں گے, وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کریں گے, اور کفر و شرک و جہالت سے مقابلہ کریں گے, ظلم اور ناانصافی اور شرک سے مقابلہ کریں گے. امام ایمان کا گلا نہیں کاٹیں گے, امام علم و معرفت کا گلا نہیں کاٹیں گے, امام شرافت اور انسانیت کا گلا نہیں کاٹیں گے, سخاوت و امانت و شجاعت کا گلا نہیں کاٹیں گے. امام ان کا گلا کاٹیں گے کہ جو شرک و کفر میں مبتلا ہے, کہ جو ناانصافی اور بے عدالتی کا شکار بن گئے, جو اللہ کا نام مٹانا چاہتے, جو ذکر خدا کا نام مٹانا چاہتے ہیں. مقابلہ جن سے کل حسین نے کیا تھا, وقت کا حسین بھی انہیں سے مقابلہ کرے گا. اور وقت دور حاضر کے تقاضے یہی ہے کہ ہم آج انصار پیدا کریں امام حسین کے, آج انصار پیدا کریں امام حسین کی طرح کے. امام حسین نے جس طرح سے جون, جس طرح سے بہب قلبی, جس طرح سے سعید, جس طرح سے زہیر, جس طرح سے حبیب, جس طرح سے زہیر قین, جس طرح سے حانی ابن عروہ, جس طرح سے یہ انصار پیدا کیے تھے, ایسے ہی انصار بننا ہے. آج بھی آج ہمیں بہب قلبی کی صورت اختیار کرنا ہے, آج ہمیں جون کی شکل اختیار کرنا ہے, آج ہمیں حر کی صورت اختیار کرنا ہے, آج ہمیں سعید کی صورت اختیار کرنا ہے, آج ہمیں زہیر قین کی صورت اختیار کرنا ہے, آج ہمیں حبیب ابن مظاہر کی صورت اختیار کرنا ہے. اگر آج ہم ویسے انصار بن گئے جیسے حسین کے انصار تھے, ایسے ہی انصار وقت کے حسین کے کام آنے والے ہیں. کربلا آج بھی زندہ ہے, کربلا قیامت تک زندہ رہے گی, کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلوں سے مسل سکتی ہے, کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے, کربلا قلعہ فولاد ہے چراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا, کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں, کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان, کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان, فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا اس قوت کردار کا نام ہے, کربلا اس جوہر کا نام ہے. کاش کوئی کربلا کی اہمیت کو جان لیتا, انسانیت کی تاریخ بدل جاتی. اگر کاش دنیا آزاداری کی اہمیت کو سمجھ لیتی, سچے آزادار بن جاتے, سچے آزادار بن جاتے, تو دور حاضر میں کوئی یزید زندہ نہیں رہتا, دور حاضر میں کہیں ظلم نہیں ہوتا, کہیں ناانصافی نہیں ہوتی, کبھی کسی مظلوم کا گریبان چاک نہیں کیا جاتا, کبھی کسی یتیم کی بے عزتی نہیں کی جاتی, کبھی کسی بیوہ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا, کبھی کسی کمزور کو دبایا نہیں جاتا. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آزاداری سچی آزاداری کا روپ اختیار نہیں کر سکی, آزاداری حقیقی آزاداری میں تبدیل نہ ہو سکی, اور سچی آزاداری کا مفہوم چونکہ بدلا ہوا ہے لہذا آزاداری اثر نہیں دکھا رہی ہے. اگر آزاداری اثر دکھانے لگے تو پھر دنیا میں کوئی مظلوم بیچارہ نہیں رہے گا, کوئی کمزور نہیں رہے گا, کوئی ناتوان نہیں رہے گا, کوئی ابن سبیل نہیں رہے گا, کوئی مہاجر نظر نہیں آئے گا, کوئی بے وطن نہیں نظر آئے گا, کوئی غریب الوطن نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ اگر کربلا زندہ ہو جائے, اغدار انسانی زندہ ہو جائیں گے, قرآن پیغر عمل میں تبدیل ہو جائے گا, عمل کا جامع پہن لے گا, تو پھر پرانی صورتیں اگر کردار کی شکل میں آ جائیں, تو پھر مجسم پرانی صورتیں اگر بن جائیں, تو پھر وہ کتنی بڑی تبدیلی ہوگی کہ جہاں قرآن کی آیتیں عمل کی صورت میں ڈھل جائیں اور ہر آیت پر عمل کیا جا سکے, تو پھر وہ کیسی اشخاص بنیں گے, کیسی جوہر بنیں گے اور کیسی شخصیتیں بنیں گی, پھر وہ کنیز نظر نہیں آئیں گے. کربلا میں کوئی غلام نظر نہیں آتا, بلکہ यकसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह हुर के लाशे पे पहुंचते वैसे ही हुर के बेटे के लाशे पे, कोई तफरीक नहीं है इमाम हुसैन की नजर में, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, बल्कि जो भी शहीद है करबला का हुसैन की नजर में यकसा है। ये नहीं देखा कि ये गुलाम है, हुसैन आखा होकर गुलाम के लाशे पर क्यों पहुंचे, लश्कर का सरदार मरे और हुसैन पहुंचे तो समझ में आता है हुर की लाशे पर पहुंचे हुसैन तो समझ में आता है, लेकिन हुर के गुलाम के लाशे पे पहुंचना इमाम हुसैन की अजमत किरदार को जाहिर करता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम किस कदर इंसाफ पसंद है और मसावात का दर्द अगर दुनिया को सीखना है तो हुसैन इब्ने अली के कदमों पे सर रखे, हुसैन से दर से वफा, दर से मसावात, दर से इंसानियत, दर से जिंदगी सीखना है तो हुसैन इब्ने अली के करीब आना होगा। हुसैन इब्ने अली ने वो शराफत इंसानी का दर्स दिया है, कितने दुरूद से अज़ीज़ाने इरहमी जो करबला में मिलते हैं, कहीं कोई शिकवा नहीं मिलता, कहीं कोई शिकायत नहीं मिलती, कहीं कोई गिला नहीं मिलता, कहीं पर कोई ये नहीं कहता परवरदिगार नऊज बिल्ला, कोई ये नहीं कहता कि ये आसमान की सितम जरीफियां, ये कुदरत की सितम जरीफियां देखो, कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह ने हमारे साथ ना इंसाफी की है, बल्कि शुक्र में सजदे में सर जाता है और शुक्र का सजदा बजा लाया जाता है और परेशानी को सजदे महमूद में रखकर शुक्रिया बजा लाया जाता है। खैमे में जब जब लाशे आए सजदे किए गए शुक्र के परवरदिगार तूने हमारी अमानतों को कबूल कर लिया, माओ ने अपने बच्चों पर इतना गिरिया नहीं किया, तारीफ कहती है ज़ैनब ने और मोहम्मद पे नहीं रोया बल्कि अली अकबर के लाशे पे गिरिया किया। करबला में ज़ैनब ने हुसैन के फर्जंद पे गिरिया किया, अपने नौहानों पे गिरिया नहीं किया, किसी बीवी को अपना बच्चा याद नहीं आया, सबने हुसैन को पुरसा दिया, लेकिन हाय हुसैन इब्ने अली उस वक्त कौन पुरसा देने वाला था जब खुद फर्जंद फातिमा तीरों और तलवारों के दरमियान में थे। ये मजलिस है जो शहादत उज़्मा के बाद बरपा हो रही है, ये मजलिस है जो शामिल गरीबा के बाद हो रही है, ये ज़ैनब को हुसैन का पुरसा है, ज़ैनब को अली अकबर का पुरसा है, ज़ैनब को कासिम का पुरसा है, ज़ैनब को और मोहम्मद का पुरसा है, ये बीवी और मोहम्मद का पुरसा कबूल कीजिए, बीवी कासिम का पुरसा कबूल कीजिए, ज़ैनब आज़ादार है, ज़ैनब आज़ादार है, बीविया ज़ैनब से निपट कर पुरसा दे रही है, आपके भाई का पुरसा, फरजंद फातिमा का पुरसा, हुसैन इब्ने अली का पुरसा किसको दें। हाँ इस वक्त ज़ैनब फातिमा की सूरत में दिखाई दे रही है, खदीजा कुबरा की सूरत में दिखाई दे रही है, सबको सबने ज़ैनब को पुरसा दिया है, हाय ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी हो। عالم الذين ظلموا ينقلبون يا الله يا الله يا